الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ طریقت کے راستے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سلسلے کے اندر ہم طریقت کے تعلق سے کسی ایک موضوع کو لیتے ہیں اور اس پر ہم مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خوف خدا۔ مدنی چینل کے ناظرین، طریقت کے راستے پر چلنے والے اللہ عزوجل کے مقربین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے شب و روز کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں میں گزاریں۔ اس عظیم مقصد میں کامیابی کے لیے دل میں خوف خدا کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ دل کے اندر خوف خدا ہوگا تو بندہ گناہوں سے بچے گا اور بندے کا نیکیاں کرنے کا ذہن بنے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی سیرت کے اندر تقوی خوف خدا کا پہلو نمایاں نظر آتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، خوف خدا ہے کیا؟ جو لوگ خوف خدا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ عزوجل نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہو، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عزوجل یہ سب کچھ اور بہت کچھ آج ہم سیکھیں گے۔ اول تاخیر ہمارے سلسلے میں آپ رہیے، توجہ کے ساتھ ہمارے سلسلے کو دیکھیے، انشاءاللہ عزوجل بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہمارے سلسلے میں شامل ہوتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی، رکن شورا مولانا اسد مدنی عطاری دامت برکاتہ العالیہ، حضور آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خوف خدا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اس طرح کے جملے، خوف خدا کرو، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ خوف خدا ہے کیا؟ کس چیز کا نام خوف خدا ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوف خدا تو یہ اردو میں ہم اسے کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے تقوی۔ خوف خدا کیا ہے، تقوی کیا ہے، اس کی مختلف طرح کی تعریفات علماء نے ذکر فرمائی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ایک تعریف تقوی کی یہ کی گئی کہ تیرے رب نے جس کام کے کرنے کا تجھے کہا تو اس کام میں کوتاہی نہ کر، اور جس کام کے کرنے سے منع کر دیا گیا اس کام کے قریب تک نہ جا، اس کا نام تقوی ہے۔ یعنی جو کرنے کو کہا گیا وہ کرتا چلا جا، اور جس کام سے منع کر دیا گیا اس کام سے اپنے آپ کو بچا لے، اس کا نام تقوی ہے۔ بعض علماء نے ذکر کیا سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنانا اور ادائے سنت کے مطابق، محبوب کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا، اس کا نام تقوی ہے۔ تقوی کے تعلق سے قرآن پاک میں عام طور پر جو تقوی کا لفظ استعمال ہوا تو دو معانی میں سے ایک معنی عموماً یہاں کیا جاتا ہے۔ علماء نے ویسے تو اس میں یہ ذکر کیا کہ تقوی کے بعد اگر یہ لفظ آئے گا تو اس کا معنی یہ ہوگا، یہ آئے گا تو اس کا معنی یہ ہوگا، یعنی اصول دیے گئے، لیکن عام طور پر جو ہم دیکھتے ہیں تو تقوی کے دو میں سے کوئی ایک معنی کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے ڈرنا، ایک معنی ہوتا ہے بچنا۔ یعنی جہاں جہاں قرآن پاک میں لفظ تقوی آیا تو اس کا معنی یا ڈرنا کیا جاتا ہے یا بچنا کیا جاتا ہے۔ ویسے تو اصول دیا گیا کہ ڈرنا کہاں کریں گے، بچنا کہاں کریں گے، جس طرح فتق النار، لفظ تقوی کے بعد النار آئے گا، آگ، تو اس کا معنی ہوگا بچنا۔ فتق اللہ، لفظ تقوی کے بعد اللہ جل جلالہ کا نام نامی اس میں گرامی آیا، تو یہاں اس کا معنی ہوگا ڈرنا۔ فتق النار، آگ سے بچو، فتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو عام طور پر دو میں سے کوئی ایک معنی کیا جاتا ہے، یا اس کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، یا اس کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے بعض حضرات نے یہ ذکر کیا کہ تقوی اللہ سے ڈرنے اور گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ اللہ کا ڈر دل میں آ گیا، بندہ گناہوں سے بچنا شروع کر دے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت سیدنا سریس سکتی علیہ رحمت اللہ القوی، آپ نے بڑی پیاری تعریف ذکر کی۔ یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کچھ دلچسپی کا سامان بھی آپ کے لیے ہوگا اور کچھ مزید توجہ بھی اس چیز کی طرف بڑھے گی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے تقویٰ سے بچ جانا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اپنے تقویٰ سے بچ جانے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ نیک عمل کی طرف بڑھتا ہے تو اپنے آپ کو نیک سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح ہم یہاں بات کریں کہ جناب دنیا دار لوگ یوں کرتے ہیں، تو دنیا دار لوگ یوں کرتے ہیں کہ مطلب یہ کہ میں دیندار ہوں۔ تو یہ ایک طرف سے وہ اشارہ اپنی طرف ہوا نا، تو میں نماز پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، اپنے نیک اعمال کا تذکرہ۔ تو اپنے آپ کو نیک سمجھنا، یہ سلسلہ جو ہے نا، یہ تقویٰ کی راہ میں بہت خطرناک ہے۔ یعنی بندہ نیکی کی طرف قدم تو بڑھائے تو دوسروں کو حقیر نہ جانے۔ بعض اوقات ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ خود ابھی جمعہ جمعہ 8 دن ہوئے نماز پڑھتے ہوئے، ساری دنیا ہی اسے گناہگار نظر آتی ہے، سب اس کو فاسق و فاجر نظر آئیں گے اور اس کی زبان پر یہ ہوگا ہم چما دیگر نیس، مجھ جیسا کون ہے۔ حالانکہ چند دن پہلے اس کی جو کیفیت تھی وہ سب کے سامنے تھی، اور ابھی جو اس نے نیک عمل کی طرف قدم بڑھایا تو وہ پتہ نہیں صحیح انداز سے ابھی کرنا سیکھا بھی یا نہیں سیکھا۔ تو یہ دوسروں کو حقیر جان رہا ہوتا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے، نیکی کی طرف قدم ضرور بڑھائے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ جس طرح اللہ والوں کا ایک انداز میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ راتیں زاری کر کر روندے، نیند کھاندی توندے، فجریں اوگن ہار کہاون سب تھی نیمے ہوندے۔ ساری رات اللہ کی عبادت میں بسر کرنے کے باوجود جب صبح لوگوں کے مجمع میں آتے ہیں تو اپنے آپ کو گناہگار کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کے بارے میں ان کا یہی تصور ہوتا ہے، یہی سوچ ہوتی ہے کہ میں تو حقیر، ذلیل، فقیر، میں تو گناہگار آدمی ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔
نیکیوں کی طرف بڑھنا بھی چاہیے اور اپنے آپ کو گناہگار تصور کرنا چاہیے۔
اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے، متقی نہ سمجھے، لیکن راہ تقویٰ کا مسافر رہے۔
قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اور جو لوگ تقوی کو اختیار کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا ہے؟
قرآن پاک میں 158 آیات مبارکہ وہ ہیں جن میں تقویٰ کا ذکر کیا گیا۔ تقویٰ بمعنی اخلاص بعض مقامات پر ذکر ہوا، بعض مقامات پر بمعنی عبادت ذکر ہوا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن 158 مقامات وہ ہیں کہ جہاں لفظ تقویٰ کا ذکر قرآن پاک میں آیا۔ تو اس مختصر سے سلسلے میں ان ساری کی ساری آیات مبارکہ تو ہم بیان نہیں کر سکیں گے، یہ جو بھی ہوگا حصول برکت کے لیے ہوگا اور صرف ایک ذہن لینے کے لیے اور ذہن دینے کے لیے، تاکہ ہمیں بھی نصیحت ملے اور قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ کی برکتیں ملیں۔ حقیقی مبلغ وہ ہوتا ہے کہ جو گفتگو کرے وہ اپنی ذات سے گزار کر آگے پہنچائے، تو سب سے پہلے تو اپنی ذات ہی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نیکی کی دعوت کی نیت بھی ہوتی ہے کہ نیکی کی دعوت عام کرنے کا سلسلہ بھی ہو۔ اب بالکل ابتدا میں اگر آئیں، سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدا ہوتی ہے، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین۔ یعنی ابتدا میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کتاب اللہ کی عظمتوں کو بیان فرمایا، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ کہنے کے بعد ارشاد ہو رہا ہے ہدى للمتقین، یہ قرآن تقویٰ والوں کے لیے ہدایت۔ کتاب اللہ کی بات کی تو یہ قرآن تقویٰ والوں کے لیے ہدایت۔ پھر اگر مزید ہم قدم آگے بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ماہ رمضان کا ذکر کیا، روزے فرض کیے گئے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ چل، روزے فرض کرنے کا مقصد تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، تمہیں تکلیف یا اذیت دینا نہیں ہے، بلکہ روزے رکھنے کا جو مقصد ذکر کیا گیا وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقویٰ کی دولت ملے۔ قرآن تقویٰ والوں کے لیے ہدایت بن کے آیا، رمضان تقویٰ کی دولت سکھانے کے لیے آیا۔ چاہے مزید اگر آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جنت اور جنت کی وسعتوں کا ذکر کیا، تو وہاں ارشاد ہوتا ہے اپنے رب کی مغفرت کی طرف تیز تیز قدم بڑھاتے چلے آؤ، اور اس جنت کے حصول میں تیزی کرو جس کی وسعتیں اتنی زیادہ ہیں کہ سارے آسمان اور ساری زمینیں اس میں سما جائیں۔ جنت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی آماجگاہ، یہ اتنی بڑی ہے۔ اس میں جو علماء نے اس کے تحت ایک بات ذکر فرمائی وہ یہ بھی ہے کہ یہ آسمان ویسے تو یوں ہیں،
جی جی،
لیکن سارے کے سارے آسمان اگر یوں ہوں ایک آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یوں اس انداز میں سارے آسمان، ایسی زمین، یہ سارے کا سارا اگر ایسے ہو تو پھر بھی جنت اتنی وسیع ہے کہ یہ سارے کے سارے جنت میں سما جائیں، جنت کی وسعتیں اتنی زیادہ ہیں. اور یہ جنت ہے کن کے لیے؟ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی. قرآن تقوی والوں کے لیے، ماہ رمضان تقوی والوں کے لیے، جنت تقوی والوں کے لیے. اچھا، عزتوں کا ذکر جہاں قرآن پاک نے ذکر کیا، تو ویسے تو ہم اپنے تئیں اپنے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا خوش فہمیوں کا شکار ہوتے ہوں گے، اور ہم اپنے حساب سے عزت کا معیار بناتے ہوں گے کہ جناب حسب نسب میں عزت ہوتی ہے، یہ راجا صاحب ہیں، یہ ملک صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ پٹیل صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، تو بڑی عزت والے ہیں اس لیے کہ عالی نسب ہیں. اس طرف توجہ بعض اوقات ہوتی ہے، بعض اوقات ہم مال و دولت، جاہ و جلال، مال و منال، اس میں عزت تلاش کر رہے ہوتے ہیں. کار کوٹھی بنگلہ ہے تو بڑی عزت والا ہے. بعض اوقات کرسی میں عزت سمجھی جا رہی ہوتی ہے کہ جناب یہ اس منصب پر پہنچ گیا تو اس منصب پر پہنچ گیا تو اس کو یہ مل گیا تو اس کو یہ مل گیا، بڑی عزت والا ہے کہ جناب یہ ایم پی اے ہو گیا، ایم این اے ہو گیا، اس کو وزارت مل گئی، اس کو صدارت مل گئی، اس کو فلاں منصب مل گیا، یہ بڑی عزت والا ہے. لیکن اگر یہ ہمارے ہاں ایک معیار عام طور پر ہوتا ہے اور توجہ اس طرف ہوتی ہے، لیکن اگر قرآن سے پوچھے نا عزت والا کون، تو اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. جس کو جتنی دولت تقوی مل گئی وہ اتنی عزتیں پا گیا. نہ ہم اپنے حساب سے اگر دیکھیں نا میرے مدنی چینل کے ناظرین، نہیں ایک ایسی جگہ ہو کہ جہاں جناب ایک عالی شان محل کھڑا ہو، کوٹھی اور بنگلہ، یہ ساری جو ایک تصور کیا جا سکتا ہے، ایک عالی شان محل کھڑا ہو، بہت بڑا دروازہ بھی ہو، تین چار پانچ گاڑیاں بھی اندر کھڑی ہوں، اور اس کے سامنے ایک ٹوٹی جھونپڑی ہو، ہماری نظر اس طرف جائے گی. لیکن اگر اس بنگلے میں رہنے والا دولت تقوی سے محروم ہے، اس کوٹھی میں رہنے والا دولت تقوی سے محروم ہے، لازمی نہیں ہے کہ ایسا ہو، کیونکہ تقوی کی دولت اس کا تعلق امیری غریبی سے نہیں ہے. روپے پیسے والا بھی متقی تو ہو سکتا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی، آپ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مالدار تھے اور نور تقوی سے دل بھی منور تھا، بلکہ وہ تو اس عالی درجہ پر فائز تھے کہ ان کی ایک نگاہ سے تقوی کی دولت مل جائے. تو عام طور پر ہماری توجہ اس کی طرف جائے گی کہ یہ بڑی عزت والا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کو میسر ہیں. لیکن اگر یہ دولت تقوی سے محروم ہے اور ٹوٹی جھونپڑی میں رہنے والا، وہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنے والا ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اس کا دل نور تقوی سے منور ہے، تو ہماری نظر اگرچہ اس طرف جا رہی ہے لیکن قرآن ارشاد فرماتا ہے وہ نہیں، یہ عزت والا ہے. تو یہ چند ایک آیات مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کی، بقیہ دوران گفتگو انشاءاللہ ایک مزید اللہ کی رحمت سے کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں.
کچھ آیات سامنے آ گئیں، مزید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقوی اور جو لوگ تقوی کو اختیار کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ بھی آپ بیان فرمائیں.
تقوی کے تعلق سے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اس تعلق سے اگر دیکھا جائے تو نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نہیں، کئی ایک فرامین موجود ہیں، اور حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایک مواقع پر تقوی کا ذکر کیا. سائلین حاضر بارگاہ ہوتے رہے، خدمت اقدس میں کچھ نہ کچھ سوال کرتے رہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو تقوی کی وصیت فرماتے رہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، اور اس حدیث شریف کو مسند امام احمد میں ذکر کیا گیا. آپ فرماتے ہیں ان رجلن جاء، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں ایک صاحب آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں اوصینی، مجھے وصیت کیجئے. حضرت ابو سعید خدری کو عرض کرتے ہیں مجھے وصیت کیجئے. آپ نے ارشاد فرمایا سألتا اما سألت عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من قبلک، جو بات تو نے مجھ سے کہی ہے نا یہی بات میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی. یہ آنے والا کہتا ہے حضور مجھے ایک وصیت کیجئے، کہتے ہیں یہی بات میں نے تجھ سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی تھی، میرے آقا نے مجھے ارشاد فرمایا تھا اوسی کا بھی تقوی اللہ، میں تجھے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور یہ کہنے کے بعد ایک جملے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تقوی کے مراتب کہہ لیجیے، مناسب کہہ لیجیے، درجات کہہ لیجیے، تقوی کی اہمیت کہہ لیجیے، اس کی عظمت و رفعت کہہ لیجیے، جو کہہ لیجیے، میرے آقا نے ایک جملے میں بات مکمل فرمائی۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ اعجاز دیا۔ اب اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع کلم دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ طاقت دی، اللہ نے مجھے یہ اعجاز عطا فرمایا کہ میں ایک جملے میں بڑے بڑے معانی پر مشتمل باتیں ذکر کر دیتا ہوں۔ جیسے انما الاعمال بالنیات، کئی ایک موضوعات اس طرح کے ہوں گے کہ جن موضوعات میں اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے، ایسے ہی کئی اور فرامین بھی موجود ہیں۔ یہاں بھی ایک جملے میں میرے آقا نے بہت کچھ بیان فرما دیا۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، اس لیے کہ تقوی ہر چیز کی اصل ہے، ہر چیز کی اصل تقوی ہے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ مجھے بس ایک کام بتا دیجئے کہ میں وہ کام کر لوں داخل جنت ہو جاؤں، تو وہ ایک کام تقوی، تقوی کی دولت اختیار کر لو داخل جنت ہو جاؤ گے۔ اب اسی میں ایمان بھی آ جائے گا، اسی میں احکامات بھی آ جائیں گے، اسی میں معاملات بھی آ جائیں گے، اسی میں تمام تر چیزوں میں سدھار لانا یہ بھی آ جائے گا۔ تو صرف تقوی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، یہ تو ہر چیز کی اصل ہے۔ آئیے مزید حدیث شریف آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں اور جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، سرکار نے اس کا جواب کیا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، حضور سے سوال کیا جاتا، میرے آقا ایسی بات ارشاد فرما دیجئے جس کو اپنا کر داخل جنت ہو جائے۔ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، تو پہلے جملہ فرمایا نا، ہر چیز کی اصل تقوی ہے۔ حضور کو ایسی بات ارشاد فرما دیجئے کہ جس پر عمل کر کے، جس کو اپنا کر جنت میں داخل ہوا جا سکے۔ یعنی کئی مرتبہ یہ سوال کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں دو باتیں فرمائیں، تقوی اللہ و حسن الخلق، تقوی اختیار کرو اور حسن اخلاق اس کو اپنا لو۔ یہ دو چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جو داخل جنت کرانے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے ہو جائیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، معاملات میں سدھار لایا جائے، آپس کے معاملات اچھے انداز میں رکھے جائیں، خوش اخلاقی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آیا جائے، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق، یہ دو چیزیں اگر میسر آ گئیں داخل جنت ہو جاؤ گے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی راوی ہیں، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انی ارید ان اسافر، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، تو فاوسینی، مجھے کچھ وصیت کر دیجیے۔ مسافر کو وصیت، اگر ہم سے کو بات کرے کہ جناب میرا سفر کا ارادہ ہے، مجھے کو وصیت کر دیں، تو ہم اچھی گاڑی پہ سفر کرنا ہے، زیادہ رائے انداز میں لینا ہے، تمہارے سفر پر ویسے تو 1,000 روپیہ لگے گا، لیکن 2,000-5,000 زائد لے لینا، تاکہ رستے میں کوئی حاجت پیش آئے تو تمہارے پاس سامان ہونا چاہیے، یا اس طرح کی 2-4-5 نصیحتیں کر دیں گے، اس کو لے لو، یہ کر لو، وہ کر لو، یوں کسی سے لے کر کھانا پینا نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ ایک عام طور پر چیز ہوتی ہے۔
اور اگر مذہبی شخص ہو تو معافی تلافی کے حوالے سے بھی چند باتیں کر دے گا۔
اس انداز میں گفتگو ہوتی ہے کہ یہ کر لو، اس کے بعد سفر شروع کر دو۔ انی ارید ان اسافر فاوصینی، یا رسول اللہ سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، مجھے کچھ وصیت کر دیجئے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو وصیتیں فرمائیں، ان میں پہلی بات یہ تھی، علیک بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ عام طور پر ایک چیز جو ہو جاتی ہے وہ یہ کہ نمازی آدمی بھی سفر میں بعض اوقات نمازوں میں سستی کر جاتا ہوگا، وہ سفر میں گاڑی کہاں روکے گا، کیا صورت ہوگی. عام طور پر جو حضر میں معاملات ہوتے ہیں یعنی اپنے اقامت کی حالت میں معاملات ہوتے ہیں، سفر کے معاملات بدل جاتے ہیں. تو نماز تو کسی صورت بھی ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے.
بالکل.
جب سفر میں بندہ نکلتا ہے تو بازار میں آنا جانا، گاڑیوں میں آنا جانا، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اور سفر کے دوران بد نگاہی اس کے امکانات بھی ہوتے ہیں. سفر میں لوگوں سے معاملات کی صورت ہوتی ہے تو اچھا برتاؤ کرنا یا کوئی اور رویہ اختیار کرنا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا علیک بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ سفر کرنا. پھر اس کے بعد کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی. دوسری بات ارشاد فرمائی گئی و تکبیر علی کل شرف، جب بھی بلندی پر چڑھو تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جاؤ. بعد میں کچھ مزید چیزوں کا تذکرہ بھی بعض روایات میں ذکر کیا گیا، لیکن پہلی بات تقوی کی دولت کو اختیار کرنا.
پہلی نصیحت تقوی کی دولت.
یہ متعدد آئے سائلین جنہوں نے سوال کیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً تقوی کو اختیار کرنے کا فرمایا.
یہ تو تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین تھے ان لوگوں کے بارے میں جو تقوی کو، خوف خدا کو اختیار کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت یقیناً تقوی کی دولت سے مالا مال تھی. جو تقوی والے ہیں، متقین ہیں، ان کو تقوی آپ کے در سے ملتا ہے. جس کو جو نعمت ملتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہی ملتی ہے. یہاں سوال یہ کروں گا کہ آپ کی مبارک سیرت کے اندر تقوی کی کوئی جھلک اگر آپ بیان فرمائیں، تاکہ سن کر جو ہے وہ ہمیں بھی یہ ذہن بنے کہ ہم تقوی کو اختیار کریں.
نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف متقی نہیں ہیں، آپ تو امام المتقین.
بے شک.
اور تقوی تو ملتا ہی آپ کی بارگاہ سے ہے، اور تقوی خیرات ہی اسی در کی ہے. ہمیں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ملتی ہے، اس دعا کو اگر سنیں تو تقوی کی اہمیت اور زیادہ دل میں بڑھے گی کہ تقوی کتنی عظیم چیز ہے. تقوی من خوف خدا، یہ کس قدر اس کی حاجت، اس کی ضرورت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اس چیز کا سوال اپنے رب سے کر رہے ہیں. دعا ہے اللہم انی اسألک الہدا والتقی والعفاف والغنا. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں چار چیزوں کا سوال کیا. اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت پر استقامت کا سوال کرتا ہوں، تقوی کا سوال کرتا ہوں، عفت یعنی پاک دامنی اس کا سوال کرتا ہوں، اور غنا قلبی کا سوال کرتا ہوں. جن چیزوں کا سوال اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں کیا، یقین جانیے وہ چیز حد درجہ اہمیت والی ہے، اسی لیے تو محبوب اس کا سوال کر رہے ہیں.
جی جی.
یہاں ضمناً ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں کا بھی جائزہ لیں. ہماری دعائیں عام طور پر جو نا یہ امور دنیا کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں. بچے کی نوکری نہیں لگ رہی، اس کا ویزا نہیں لگ رہا، ویزا لگ گیا لیکن وہاں کام نہیں مل رہا، کام ملا تنخواہ نہیں مل رہی، تنخواہ تو مل رہی ہے لیکن وہ تھوڑی مل رہی ہے،
گزارا نہیں ہو رہا،
گزارا صحیح طرح سے نہیں ہو رہا، تھوڑی سی اور بڑھ جائے تو اچھا ہو جائے گا. یعنی ہماری تقریباً دعائیں نا امور دنیا کے متعلق ہوتی ہیں. اور یہ رزق کی دعا کرنا اگرچہ یہ اس انداز میں نہیں آئے گا، لیکن اپنی نیت پر بھی غور کر لیا جائے کہ گزر بسر تو اچھی ہو رہی ہے. یعنی 50,000 میں، لاکھ میں گزارا اگر ہو رہا ہے اور 1.5 لاکھ 2 لاکھ اس کی تنخواہ ہے، تو پھر بھی کچھ تھوڑی سی آگے طلب، تڑپ، جستجو، جذبہ، لگن،
جہاں تک بھی چلے طلب رہتی،
یہ سلسلہ آگے آگے چل رہا ہوتا ہے. تو اس پر بھی غور کیا جائے، اور نبوی دعا اس کو بھی سامنے رکھا جائے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کیسی پیاری ہے. اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں نا، تو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہر لمحہ یہ تقوی اور پرہیزگاری کی جھلکیاں دکھاتا نظر آتا ہے.
بے شک.
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نماز ادا کرنا دیکھیں، محبوب کا نماز میں گریہ ازاری کرنا دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کے دوران اشک باری فرمانا اس کو دیکھ لیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر تھا، میرے آقا مجھے ارشاد فرمانے لگے اقرا علی القرآن، ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ. کہتے ہیں میں نے خدمت اقدس میں عرض کیا آقا آپ خود صاحب قرآن ہیں، قرآن تو آپ پر نازل ہوا، آپ مجھے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قرآن سناؤں. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی اشتہی ان اسمعہ من غیری، ابن مسعود آج جی چاہتا ہے کوئی اور پڑھے اور میں سنوں. جناب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں فقرأت سورة النساء، میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی. جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ مزاج رسول سے واقف ہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہمیں اگر کوئی کہے کہ تلاوت سناؤ، تو ایک جو بالکل نظارہ نظر آتا ہے اس کے مطابق بات کروں گا. آپ میں سے مجھے اگر کوئی کہے کہ تلاوت سناؤ، تو عام طور پر یہ ہوتا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم. ہے تو قرآن پاک، اور قرآن پاک کا ایک ایک لفظ یقیناً بابرکت ہے اور حصول رحمت کا ذریعہ بھی ہے، لیکن میں نے یہ تین آیتوں پر اکتفا کیوں کیا؟ سامنے والوں کی بعض اوقات نا وہ طبیعتوں کا پتہ ہوتا ہے کہ اگر زیادہ تلاوت کروں گا نا تو زیادہ تلاوت شاید طبیعتوں پر شاک گزرے، تو میں نے اس وجہ سے یہ کم تلاوت کی. جناب عبداللہ ابن مسعود مزاج رسول سے واقف ہیں، جب وہاں انہوں نے تلاوت شروع کی، فرماتے ہیں فقرأت سورة النساء، میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی. پڑھتے 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 اس آیت کریمہ پہ پہنچا، فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، یہاں پہنچا. اور یہاں تک جو ہے نا یہ تقریباً آدھا پارا تلاوت ہو چکی ہے، آدھا پارا. جب یہاں پہنچے، یہاں تلاوت ختم ہوئی یا نہیں، حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ یہاں تک تلاوت کی، لیکن یہاں ایک کیفیت کا بیان ہو رہا ہے. وہ کیفیت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں فرأیت دموعہ تسیل، جب میں یہاں پہنچا میری نظر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر پڑی، کیا دیکھتا ہوں؟ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مبارکہ سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے ہیں. تو یہ کیفیت، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں تقوی کی جھلکیاں ہمیں دکھا رہی ہیں. ویسے تو ہر ادائے دل ربا ہے، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر ہر لمحہ وہ تقوی سے عبارت.
بے شک
ہمیں جو ذہن دیا گیا نا، وہ ایک دعا قرآن پاک نے تعلیم فرمائی، اللہ کے نیک بندوں کی زبان پر یہ دعا ہوتی ہے، والذین یقولون، یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کے کسی عمل سے ہمیں تکلیف نہ ہو، یہ راحت کا سبب بنے، یہ شریعت پر عمل کرنے والے بنے، یہ بھی راہ تقویٰ کے مسافر بنے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مان کر زندگی بسر کرنے والے بنے. اس دعا کے آخری کلمات وجعلنا للمتقین اماما، میرے مالک مجھے تقویٰ والوں کا بھی امام بنا دے. نہیں، ہمیں یہ دعا تعلیم کی جا رہی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ویسے ہی امام الانبیاء اور امام المتقین ہیں.
متقیوں کے امام پھر بھی آپ دعا فرما رہے ہیں،
پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں.
ابھی آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے خوف خدا اور تقوی کا آپ نے ارشاد فرمایا، اسی طرح قرآن مجید میں بھی اس حوالے سے ذکر کیا. ہم جب بھی کسی اسلاف کے حوالے سے، جب بھی ہم کسی ولی اللہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں خوف خدا کا جو پہلو ہے وہ ہمیں نمایاں نظر آتا ہے. کسی کوئی صحابی ہوں یا کوئی بھی ہم ہمارے بزرگان دین میں سے کوئی بھی ہوں، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں خوف خدا کا جو پہلو ہے وہ ہمیں نمایاں نظر آتا ہے. اچھا، ابھی ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تقوی کا ذکر سنا، اسلاف کے ہم نے تقوی کا ذکر سنا. تو ہم جب بھی کسی مذہبی شخصیت کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں تقوی اور خوف خدا کا پہلو ہمیں نمایاں نظر آتا ہے، مگر اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم موضوع سنتے ہیں، کسی کی سیرت کو سنتے ہیں، یا ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ان کی سیرت کے اندر خوف خدا کا، تقوی کا پہلو نمایاں ہے، ہمارے اندر بھی تقوی اور خوف خدا ہونا چاہیے. تو ایسا ہم کیا کریں کہ پڑھتے بھی جائیں اور ساتھ ساتھ ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ تقوی اور خوف خدا اترتا جائے؟
اس میں بنیادی طور پر اگر اپنے مطالعہ انداز پر غور کیا جائے، بعض اوقات ہم مطالعہ تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں نا وہ مرور و عبور کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، ایک صفحے سے دوسرے صفحے، دوسرے صفحے سے تیسرے صفحے، تیسرے سے چوتھے صفحے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر کچھ ٹھہراؤ آ جائے نا، جو پڑھا اس پر غور کریں، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں، جو پڑھا اس کے مطابق اپنا جائزہ لیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں. اگر کسی عمل کی فضیلت ہم نے کسی جگہ پہ پڑھی تو وہ عمل میں خود بھی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، یا خود کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا، اس پر اگر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر غور کر لیا جائے. مثال کے طور پر نفلی روزے کی فضیلت کسی نے پڑھی ہے تو وہ اپنے بارے میں غور کر لے. اب یہ ایسا کام ہے جو آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف فضائل بیان کر کے آگے نکلنا یا فضائل پڑھ کے آگے نکلنا یہ کچھ اور ہوتا ہے، اور وہاں ٹھہر کر اپنا جائزہ لے کر خود اپنے آپ کو آگے بڑھانا یہ کچھ اور ہوتا ہے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مدنی چینل کے اسی سلسلے میں، طریقت کے راستے میں، ہم محاسبہ نفس
جی انشاءاللہ
اس عنوان پر بھی کچھ نہ کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا، اس کا تعلق اسی محاسبے سے ہے. یعنی ہم آگے نکل رہے ہوتے ہیں، اپنا جائزہ لینے کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اپنے آپ کو بھی اسی راہ کا مسافر بنانے کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے، جائزہ لیتے چلے جائیں گے، اپنی کیفیت کو درست کرتے چلے جائیں گے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مزید توجہ بڑھتی چلی جائے گی.
اچھا حضور، ہمارے جو اسلاف ہیں ہر وقت ان پر خوف خدا کے آثار ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اگر ہم ایک عام مسلمان کو دیکھیں، وہ کسی اجتماع میں آتا ہے یا وہ کچھ پڑھتا ہے، اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے، خوف خدا کے حوالے سے کچھ سنتا ہے، بد نگاہی پر یہ یہ واعدات ہے، جہنم کے اندر یہ یہ عذاب ملے گا، یہ سنتا ہے جھوٹ بولوں گا تو یہ مجھے عذاب ہوگا، قبر کے اندر عذاب ملے گا، ان چیزوں کو سنتا ہے تو ایک جھرجھری بدن کے اندر پیدا ہوتی ہے، ذہن بنتا ہے کہ میں نے یہ گناہ اب نہیں کرنا، جھوٹ کے بارے میں سنا تو آئندہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، بد نگاہی کے تعلق سے سنا تو آئندہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا. مگر جیسے ہی اجتماع ختم ہوا، کتاب بند کی، آگے چلے، صحبت کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے یا ویسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، پھر بندہ جو ہے وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے یا جو بھی نافرمانی کا کام ہو اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ جو وقتی طور پر بدن کے اندر جھرجھری پیدا ہوئی اور یہ ذہن بنا کہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، کیا یہ خوف خدا ہے؟ اور یہ جو کیفیت بنی، بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کیفیت کو میں آگے لے کر چلوں اور میں اس گناہ سے بچ پاؤں، یہ کیفیت اپنے اندر مستقل طور پر بندہ اس کو بدلنا چاہے، تو اس کے لیے بندہ کیا کرے؟
آپ نے جو ذکر کیا، واقعی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ کسی نیک آدمی کی صحبت ملی، سنتوں بھرے اجتماع میں حاضر ہوئے، مجلس واعظ میں شریک ہوئے، قرآن پاک کا درس سنا، احادیث نبویہ سننے کی سعادت میسر آئی. امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں بھی یہ کیفیات الحمدللہ دیکھنے میں آتی ہیں کہ عاشقان رسول کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. سنت بھرے اجتماعات میں اس طرح کے مناظر الحمدللہ دیکھنے سننے میں آتے ہیں. تو ان کیفیات کو باقی رکھنے کے لیے خود بندے کو کوشش کرنی پڑے گی، اور ان کیفیات کو باقی رکھنے کے مختلف طرح کے انداز ہیں جن کو اپنایا جا سکتا ہے. ایک تو یہ چیز اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ اصطلاح میں قبض و بسط یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں تصوف کی اصطلاح میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عام فہم لفظوں میں ذکر کروں تو سستی اور چستی. سستی اور چستی کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. ہر آدمی ہر وقت سست نہیں رہتا، ہر آدمی ہر وقت چست نہیں رہتا. چست آدمی پر بھی سستی غالب آ سکتی ہے، اور سست آدمی بھی اپنے اندر جذبہ پیدا کر کے میدان عمل کی طرف بڑھ سکتا ہے. تو اس پر مختلف طرح کی چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ رکھنی چاہیے. سستی کا آ جانا، غفلت کا آ جانا، یہ کچھ اور ہے، لیکن آ جانا اور چھا جانا یہ کچھ اور ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانے کی سعی کرنی ہے. اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ خائفین کی صحبت کو اختیار کیا جائے، یعنی جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے مطیع و فرما بردار بندے ہیں، خوف خدا سے جن کا دل منور ہے، ان کی صحبت کو اختیار کیا جائے. ان کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ قلبی کیفیت اچھی رہے گی. اور دوسرا یہ کہ جس وقت ہم اجتماع میں موجود ہوتے ہیں، کسی سنت و بھرے بیان کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، کسی نیک عالم کی صحبت میسر آتی ہے، تو اس کے بعد نا جوں ہی ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو وہ دوستوں کے ساتھ مذاق مسخری اور وہ باقاعدہ ماحول اور اس طرح کی چیزوں کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ان کیفیات کو ختم کر دیتا ہے. ایک دفعہ ایک سنتوں بھرے اجتماع میں حاضری کا شرف ملا تو وہاں کسی مبلغ نے بیان کیا. وہ بیان خوف خدا کے عنوان پر ہی تھا، اس میں کچھ فکر آخرت کا ذہن دیا گیا. وہاں جب اجتماع سے فارغ ہو کے نکل رہے تھے نا تو ایک اسلامی بھائی ان سے کسی نے کوئی بات کی تو انہوں نے جو جواب دیا نا وہ جواب بڑا پیارا تھا. انہوں نے ان کو جواب دیا کہ وہ بات کرنے والے نے کوئی اس طرح کی بات کی تھی کہ جو شاید مذاق والا یا کوئی اس طرح کا سلسلہ ہوگا. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ فی الحال اس موضوع پر مجھ سے بات نہ کریں, میں اس اجتماع والی کیفیت کو بھی باقی رکھنا چاہتا ہوں. یعنی کچھ دیر کے لیے اگر یہ ان ساری چیزوں سے بندہ اپنے آپ کو بچائے اور ان لذات اور ان کیفیات کو محسوس کرنے کی کوشش کرے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ اثر دیر پر رہے گا.
ٹھیک ہے,
لیکن اگر نکلتے ہی یہ دائیں بائیں آگے پیچھے جو عام طور پر ایک ماحول ہوتا ہے اس ماحول کی طرف نکلے گا تو ان کیفیات کا دیر تک باقی رہنا یہ مشکل ہو جائے گا.
ٹھیک, صحبت کا اس میں بڑا اثر ہے,
صحبت کا اثر ہوتا ہے
جی,
اور خود اپنے اوپر غور کرنا اور ان کیفیات کو باقی رکھنے کی کوشش کرنا یہ بھی ایک اچھا انداز.
اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے جو اجتماع میں تھے تو آپ نے جو آیات سنی احادیث سنی ان کو ذہن میں رکھیں, جو جہنم کی واعدات سنی کہ اس گناہ پر یہ واعدات ہے, تو اگر ان کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر بھی اس میں مدد ملے گی.
ذہن میں بھی رکھیں, توجہ میں بھی رکھیں, اپنا جائزہ بھی لیں, محاسبہ بھی کریں, مزید آگے کیسے بڑھنا ہے اس طرف بھی غور کرتے چلے جائیں, وہ کیفیت دیر پا رہیں گے.
اچھا, یہ جو خوف خدائی ہے تو ایک قلبی کیفیت کا نام ہے, اور قلبی کیفیت پر ظاہر ہم آگاہ نہیں ہو سکتے, تو جو قلبی کیفیت ہوتی ہے ان کی کچھ نہ کچھ علامات ہوتی ہیں, ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے. جیسے ہم تکبر کو لیں تو تکبر بھی ایک دلی کیفیت کا نام ہے تکبر, تو اس کی کچھ علامات بیان کی جاتی ہیں, جیسے اکڑ کے چلنا یہ اس کی علامت بیان کی جاتی ہے, گھر کا جو سودا سلف ہے وہ لانے میں آر محسوس کرنا, جو سلام لینے میں پہل نہ کرنا, تو یہ چند علامات بیان کی جاتی ہیں تکبر کے حوالے سے. ان علامات سے پتہ چلتا ہے کہ دل میں تکبر ہے یا نہیں. تو اسی طرح جو خوف خدا ہے یہ بھی قلبی کیفیت کا نام ہے, تو کچھ ایسی علامات بیان فرمائیں جن سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ دل میں خوف خدا ہے یا نہیں.
اس میں پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ جس طرح آپ نے تکبر کی علامتیں ذکر کی نا, تو تکبر کی ان علامات میں بندے کو خود ہی غور کرنا ہے کہ میرے اندر تکبر تو نہیں ہے. نہیں, ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کریں گے. یعنی اگر کسی نے سلام میں پہل نہیں کی تو اب میں اس کے بارے میں یہ رائے کام کر لوں کہ یہ متکبر ہے, غرور کر رہا ہے, اس وجہ سے اس نے سلام میں پہل نہیں کی.
یہ علامت اپنے کی,
اپنے اوپر غور کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے وہ اپنی کسی سوچ میں گم ہو, کسی تکلیف میں مبتلا ہو. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ مجمع میں موجود ہو کر بھی نہ تنہا ہوتا ہے, یہ سب میں موجود ہے لیکن وہ اپنی فکروں میں اتنا الجھا ہوا ہے, اپنے معاملات میں اتنا الجھا ہوا ہے, دائیں بائیں آگے پیچھے کی اسے ہوش ہی نہیں ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے, وہ بیٹھ کر اپنے معاملات کو ہی حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. یا اس کے علاوہ بھی جو علامات آپ نے ذکر کی ہیں یہ ساری کی ساری وہ ہیں جس میں بندے کو خود اپنے بارے میں غور کرنا.
کسی میں علامت دیکھ ہم یہ نہیں کہہ سکتے,
کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ متکبر ہے.
ٹھیک ہے,
کیونکہ یہ ایک باطنی معاملہ ہے. کئی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جس میں نیت کا اعتبار بھی ہوتا ہے, تو نیت ذرا وہ اس کے دلی معاملہ ہے تو اس کو وہی جانتا ہے کہ اس کی نیت اس وقت کیا ہے. سودا سلف لانا یا دیگر اس طرح کی جو باتیں بھی آپ نے ذکر کی, تو ہم کسی پر حکم نہیں لگائیں گے کہ یہ بندہ غرور کر رہا ہے.
ٹھیک,
بقیہ تقوی کے اعتبار سے جو آپ نے ذکر کیا, تو تقوی کی علامتیں یہ بھی ہم اگر یہ کہیں کہ اپنے بارے میں خود ہی ہم نے غور کرنا ہے, نہ کسی کے بارے میں ہم یہ فیصلہ نہیں سنائیں گے کہ یہ بندہ متقی نہیں ہے, یہ بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا. متقی کا مطلب یہ ہے اللہ سے ڈرنے والا, یہ اللہ سے نہیں ڈرتا. ہم کسی کے بارے میں یہ حکم نہیں لگائیں گے. ہاں, اپنا جائزہ ضرور لینا چاہیے. اور اس کی علامتیں عام طور پر اگر دیکھا جائے تو صرف ایک چیز کی طرف اگر توجہ دلا دوں, میرے مدنی چینل کے ناظرین اگر ہم اپنی تنہائی پر غور کریں نا, میری تنہائی کس طرح کی ہے, تو تنہائی پر غور کر کے بندے کے شاید بہت سارے معاملات سامنے آ جاتے ہیں. تنہائی میں دل جس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے نا, وہی بندے کے اندر کی حقیقت ہے. اگر تنہائی میں بھی اللہ کا خوف, اللہ تعالی جل جلالہ کی نافرمانی سے بچنے کا ذہن, گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی سوچ, تنہائی میں بھی اگر یہ چیزیں سامنے ہیں نا اور بندہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے, تو یہ بندہ تقوی والا ہے.
ٹھیک,
تو اپنے بارے میں غور کرنا ہو تو اپنی تنہائی پر غور کر لیا جائے. تنہائی میں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ڈر سے اپنے دل کو منور کرنے والا ہے.
اچھا, آخری سوال کروں گا, آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے کو خوف خدا کی کس قدر حاجت ہے؟
حاجت تو بہت زیادہ ہے. ایک جملہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, یہ جملہ عام طور پر کہا جاتا ہے اور بیان کرنے والے یہ بیان بھی کرتے ہیں آپس میں دوستوں کی محفلوں میں بھی یہ بات ہوتی ہے, یار میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے اس وجہ سے تمہیں چھوڑ رہا ہوں, یہ جملہ بعض اوقات بولا جاتا ہے. تو اس پر یوں غور کر لیا جائے اور دیکھ لیا جائے کہ اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو کیا بد نگاہی کرتے,
بالکل
اللہ سے ڈرتے ہوتے تو کیا جھوٹ بولتے غیبتیں کرتے, اللہ سے ڈرتے ہوتے تو کیا مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے, اگر واقعی اللہ کا ڈر ہوتا تو کیا ملاوٹ کا لین دین کرتے, اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو کیا یہ فحاشی اور اڑیانی کے اڈے یہ آباد ہوتے, اگر واقعی اللہ سے ڈرتے ہوتے تو کیا مسجد کی پہلی صف میں نظر نہ آتے, اگر واقعی اللہ سے ڈرتے ہوتے تو کیا یہ جتنے بھی وہ اوٹ پٹانگ حرکات کرنے کے سلسلے ہوتے ہیں اور یہ طرح طرح سے گناہوں کا سیلاب جو امڑتا چلا آ رہا ہے کیا یہ سلسلے اسی انداز میں ہوتے ہیں؟ یہ جتنا گناہ عروج پر ہے نا, آپ اس کو دیکھ کر اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر حاجت ہے کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو.
اور اگر بندہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کرے, جس قدر خوف خدا ہوگا اس قدر وہ گناہوں سے,
جس قدر خوف خدا ہوگا بندہ اسی قدر اپنے آپ کو گناہوں میں بچانے میں کامیاب ہو.
ٹھیک ہے, اچھا ہم 40-45 منٹ سے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں خوف خدا کے تعلق سے, تقوی کے تعلق سے, قرآن مجید کے ہم نے یہ آیات بھی ذکر کی, اس میں احادیث کو بھی ہم نے لیا, اسلاف کے انداز کو بھی لیا. تو 40-45 منٹ خوف خدا تقوی یہ ہم نے گفتگو سنی, ایک ذہن بنا, ایک کیفیت بنی, ناظرین کی بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کیفیت بنی ہو, تو اس کیفیت کو باقی رکھیں. تو کچھ دو تین ایسے آپ امور ارشاد فرما دیں, کام ارشاد فرما دیں کہ وہ کام کریں تو یہ کیفیت برقرار رہے گی.
کچھ مدنی پھول تو اس تعلق سے میں نے بھی عرض کیے, انہی مدنی پھولوں کو اپنایا جائے اور انہی مدنی پھولوں کے مطابق آگے بڑھا جائے. حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا وصال کیسے ہوا تھا یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آپ اس چیز کو پیش نظر رکھیے اور اندازہ کر لیجئے کہ بندے کو کس انداز میں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. آپ تہجد ادا کرنے کے لیے مصلے پر موجود ہیں, گلی میں سے کوئی صاحب قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہے ہیں جن کی زبان پر یہ دو آیات مبارکہ ہیں, یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا, ہم متقی لوگوں کو رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کے لائیں گے اور مجرموں کو پیاسا جہنم کی طرف ہانکیں گے. اب یہ آیات قرآنیاں پڑھنے والا تو اپنے حساب سے پڑھ کے نکلنے لگا, لیکن فوری طور پر آپ نے جس چیز کی طرف توجہ کی نا, آپ کی زبان پر فوراً یہ جملے آئے, میں گناہگار ہوں, افسوس میں مجرم ہوں, میں نیک آدمی نہیں ہوں. یہ کہا اور آپ نے آواز بلند کی, ہے قرآن پڑھنے والے مجھے ایک دفعہ پھر یہ آیات قرآنیاں سنا دیں. اس نے دوبارہ پھر یہی آیات پڑھی, یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا, متقی لوگوں کو مہمان بنا کے رحمان کی بارگاہ میں لائیں گے, مجرموں کو پیاسا جہنم کی طرف ہانکیں گے. آپ کی رونے کی آواز کچھ بلند ہوئی اور آپ نے پھر ایک دفعہ کہا کہ افسوس میں مجرم ہوں, میں نیک نہیں ہوں, میں متقی آدمی نہیں ہوں. یہ کہنے کے بعد پھر کہتے ہیں قرآن پڑھنے والے ایک دفعہ ان آیات کو دوبارہ پڑھ دیں. اس قاری قرآن نے تیسری مرتبہ ان آیات کو پڑھا, جب تیسری مرتبہ یہ آیات مبارکہ پڑھی گئیں تو ایک زوردار چیخ بلند ہوئی, آپ دھڑام سے زمین پر گرے, جب دیکھا گیا تو آپ کی روح پرواز کر چکی تھی. یہ تھا ہمارے اسلاف کا تقوی کا اور خوف خدا کا انداز. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم گفتگو سنتے ہیں نا تو یہ فلاں کے بارے میں ہو رہی ہے, ادھر آؤ بیٹھو سنو مدنی چینل پہ کیا بیان ہو رہا ہے, یہ تمہارے بارے میں. ہم ان چکروں سے نکل جائیں نا اور آیات قرآنیاں سنیں, احادیث نبویہ سنیں, اقوال بزرگان دین سنیں, تو توجہ اس طرف ہو کہ یہ میرے لیے, یہ اگر توجہ ہوگی نا اور اس طرف ذہن بنے گا تو بندہ اپنے آپ کو میزان پہ لا کے چیک کرے گا کہ یہ تقوی کی جو باتیں ہو رہی ہیں, خوف خدا کی باتیں ہو رہی ہیں, پرہیزگاری کی باتیں ہو رہی ہیں, تو میں اس میں کس جگہ پر ہوں. ان چیزوں پر غور کرنا دل میں فکر آخرت پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا اور دل کو تقوی اور پرہیزگاری کی طرف لانے کا ذریعہ بنے گا.
ٹھیک ہے جی, میرے مدنی چینل کے ناظرین, آیات کو, احادیث کو جو خوف خدا کے تعلق سے ہیں, تقوی کے تعلق سے ہیں, ان کو اپنے ذہن میں رکھیے, اس کی طرف اپنی توجہ رکھیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اسلاف کے حوالے سے جو ہم نے واقعات ذکر کیے ان کو اپنے ذہن میں رکھیے. مزید آپ مدنی چینل اگر آپ دیکھتے رہیں گے مدنی ماحول میں اگر آپ وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل یہ کیفیت انشاءاللہ عزوجل مستقل رہے گی، اور خوف خدا دل میں ہوگا تو گناہوں سے بچنے میں ایک ہمیں جو ہے وہ معاون ہوگا اور ہم گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا ہے، انشاءاللہ عزوجل آئندہ سلسلے میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔